والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صاحب الدعوت النبویہ بسولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والہم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجد الرزبیہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بامر اللہ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد فاكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك سوط العذاب ان ربك لبالمرصاد صلوات عزیزان گرامی، ذوہ عظیم کے معنی درحقیقت ایک لفظ کے معنی نہیں ہے بلکہ ایک داستان ہے، وہ داستان جو انبیاء کی اس تحریک کی اور اس ریزسٹنس کی داستان ہے جو انہوں نے اپنے دور کے ہر باطل کے خلاف اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہ ریزسٹنس اس باطل کو دی. لیکن ہر نبی کی کوشش کسی نہ کسی طرح لوگوں نے ناکام بنا دی. نوح کو کہنا پڑا رب نی مغلوب فنتصر، پروردگار میں مغلوب ہو گیا. ابراہیم کو ہاتھ اٹھانے پڑے، موسیٰ اور ہارون قوم کی اس باطل پرستی کے آگے مجبور لاچار ہوئے. آخرکار قدرت نے فیصلہ کیا اور دعائے ابراہیم کے طفیل ایک ایسا نبی مبعوث ہوا جو اولاد اسماعیل میں آخری نبی ہے، جس کے پاس بعد کوئی نبوت نہیں آنی ہے، اور اس کی پر بھیجی ہوئی کتاب کے بعد کسی اور کتاب کا نزول ناممکن ہے. اس کتاب کو، اس نبوت کو قیامت تک کے لیے دوام ہے، اور اس نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے ذوہ عظیم. پیغمبر علیہ السلام کی شہادت دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک شہادت سری یعنی چھپی ہوئی شہادت جو آپ کے بڑے نواسے امام حسن علیہ السلام پر منتقل ہوئی، اور ایک شہادت جہری یعنی کھلی ہوئی شہادت جو ذوہ عظیم کے نام سے پہچانی گئی آپ کے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام کی طرف منتقل. عزیزان گرامی، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ پیغمبروں کا سب سے بڑا کام تبلیغ ہوتا ہے، کمیونیکیٹ کرنا، ابلاغ کرنا، اور کمیونیکیشن کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی نظام ہو. خالی تقریر کرنے سے، کوئی کتابچہ لکھنے سے، کوئی بحث و مباحثہ کرنے سے تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوتا. ابلاغ دراصل ایک ریلیجس ڈسپلن کا نام ہے اور یہ اسی وقت پورا ہوتا ہے جب کوئی نظام ترتیب دیا جائے. اور نظام کا مطلب یہ ہے کہ نظام الہیہ اور حکومت الہیہ وجود میں آئے, تب ابلاغ اور تبلیغ کا حق ادا ہوتا ہے. اس ابلاغ کے, اس حکومت الہیہ کے چار پیرامیٹرز ہیں. سورہ حج کی 41 آیت کے اندر کہا گیا الذین مکناہم فی الارض وقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ العاقبۃ الامور. اللہ جب زمین پر اقتدار عطا کرتا ہے اور تمکنت دیتا ہے تو جن کو اقتدار ملے ان کی ذمہ داری یہ ہے, پہلا پیرامیٹر اقام الصلاۃ یعنی صلاۃ کے حق کو ادا کریں, یعنی پروردگار کے, اللہ کے اور خالق کے حقوق ادا ہونے چاہیے اس زمین پر جس زمین پر اقتدار مل جائے. دوسری منزل پر کہا وَإِیتَاءِ الزَّکَاۃ, یعنی بندوں کے حقوق احسن طریقے پر اس نظام میں پورے ہونے چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے الحکومت الہیہ کے نام پر قائم ہوا. تیسرا پیرامیٹر ہے وامر بالمعروف, یعنی ہر شرافت اور نیکی کے کام میں وہ معاشرہ اور وہ سسٹم اور نظام اس کا ڈسپلن ایسا ہو کہ وہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والا ہو. وانہا عن المنکر, اور ایسا وہ ڈسپلن ہو کہ جہاں بھی برائی, اسم اور عدوان اور گناہ اور منکر نظر آئے وہ پارٹیسپیشن ہو اس معاشرے اور اس حکمرانوں کی اس برائی اور اس گناہ اور اس خرابی کو روکنے کے لیے. وللہ العاقبۃ الامور, اور یہ یقین رکھو کہ تمہارے تمام امور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے وہ واقعات بیان کرنے شروع کیے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں صاحبان اقتدار کے انٹینٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اقتدار کی خواہش کی تو کس لیے کی. خالی خواہش اقتدار کرنا حقیقی ذہنیت کی عکاسی نہیں کرتا جب تک کہ آپ کا کنڈکٹ, سائر حکومت کا کنڈکٹ اس خواہش کے ساتھ نظر نہ آئے. وہ کنڈکٹ بتاتا ہے کہ آپ کی اقتدار کے لیے نیت کیا تھی. خلافت اشرم کے دور میں, کل کی تقریر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, قیام صلات کے انسٹیٹیوشن کو ہلا دیا گیا, اداء زکات کے انسٹیٹیوشن کو ہلا دیا گیا, امر بالمعروف پس پوش ڈال دیا گیا, منکر کے لوگ حمایتی اور طرفدار بن گئے, یہاں تک کہ بندگان خدا کے حقوق کو تلف کرنے کے لیے وہ معاشرہ اس رواج پر جا چکا تھا کہ پیغمبر کے 3 انتہائی عظیم اصحاب اس پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور 2 نے اس پر جان دے دی. پہلی شخصیت جناب ابو ذر غفاری کی. جناب ابو ذر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اکنامکس کی بات کرتے تھے اور سوشلسٹ, یعنی ایک ایسے معاشرے کی کہ جہاں اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو, اس کی بات جناب ابو ذر نے کی. ابو ذر کیا کوئی ایسی بات کرتے تھے جو پیغمبر اور قرآن کے علاوہ ہے؟ ابو ذر کہتے تھے یکنزون الذهب والفضۃ, بس سونے اور چاندی کے ڈھیر اور مال کے ڈھیر کو نہ لگانا, اس لیے کہ سونے چاندی اور مال کا ڈھیر جو ہے یہ آگ کا ڈھیر ہے اور پیغمبر نے منع کیا اس ڈھیر کو لگانے سے. تو ان کی بار بار کی سرزنش سے بے چین ہو کر صاحب حکومت نے, کیونکہ انٹینٹ کیا تھی, اقتدار کی خواہش تو تھی, انٹینٹ کیا تھی؟ انٹینٹ یہ نہیں تھا کہ ہم نے یکنزون ذهب والفضۃ نہیں کرنا ہے, انٹینٹ کچھ اور تھی. تو ناراض ہو کر انہیں مدینے سے نکال دیا اور شام بدر کر دیا.
جب شام پہنچے جناب ابو ذر تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ محلات تعمیر ہو رہے ہیں، قیصر و کسریٰ کی شان ہے اور بہترین لباس ہیں اور چیلے چپاٹوں کی ایک محفلیں ہیں اور مال خدا ان کے ہاتھ میں ہے اور بندگان خدا جو ہے وہ بھوک اور غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ابو ذر سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے کھلا مکھلا چیلنج کرنا شروع کیا صاحبان حکومت کو کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکومت الہیہ کے انٹینٹ کے خلاف ہے۔ پیغام گیا خلیفہ کو حاکم شام کی طرف سے، اگر حکومت سلامت رکھنا چاہتے ہو تو اسے واپس بلا لو۔ تو پیغام یہ دیا کہ شریر اونٹ پر سوار کر کے بھیجو۔ ابو ذر جیسا صحابی رسول کا جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ ہی نہیں ڈالا، ایک ایسی ہستی پر جو ابو ذر سے زیادہ سچی، اس کے لیے حکم دیا کہ شریر اونٹ پر سوار کر کے بھیجو۔ تو جناب ابو ذر کو ایک شریر اونٹ پر سوار کر کے بھیجا تو آپ پہنچے تو آپ زخمی زخمی ہو چکے تھے۔ مدینے آ کے آپ نے پھر وہی کام کرنا شروع کیا۔ تو مدینے سے آپ کو نکالا اور ربضہ کی طرف بھیجا۔ اس وقت سچویشن یہ کی کہ آپ کی دونوں ٹانگیں اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھی، اور جب ابو ذر پہنچے تو خدا کی قسم کسی ایک ٹانگ پر بھی گوشت باقی نہیں تھا۔ یہ قیمت ہے حکومت الہیہ کی، اور انتہائی قسم پرسی اور انتہائی غربت اور انتہائی بھوک کے عالم میں اور بیماری کے عالم میں ابو ذر نے اپنی جان مقام ربضہ میں دی، ایسے میں کہ جب آپ کی بیٹی اور آپ کی زوجہ کے علاوہ کوئی آپ کے پاس نہیں تھا، اور یہ خلافت سوم کا دور ہے۔ دوسرا صحابی عبداللہ ابن مسعود، جب آپ نے اپنے چچا کے بیٹے مروان بن حکم کو وزیر خزانہ لگا دیا تو وہ اس خزانے کے مالیات کے معاملات پر لکھنے پر مامور ہوئے جناب عبداللہ ابن مسعود۔ جب انہوں نے بے ضابطگیاں دیکھیں تو بے چین ہو گئے اور اس پر انگلی اٹھا دی کہ یہ بے ضابطگیاں میری آنکھوں کے سامنے ہونا ناممکن ہے، اور میں اس سے آواز احتجاج بلند کرتا ہوں۔ خلیفہ نے اتنی مار لگوائی، تاریخیں لکھتی ہیں، اور یہ ساری باتیں میں طبقات ابن سعد، طبری، ترمذی، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور فتح الباری، شرح صحیح مسلم اور بیہقی اور سنن کبری، یہ ساری کتابوں کی سے یہ ریفرنسز جو بھی میں بیان کروں گی وہ ان کتابوں سے ہیں۔ بار بار روک روک کر وہ ریفرنس بیان کرنے سے گفتگو جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے ہوتی۔ خلیفہ نے عبداللہ ابن مسعود کی اتنی مار لگوائی کہ تاریخیں لکھتی ہیں کہ ان کی پھسلیاں ٹوٹ گئیں اور ان کا پیٹ پھٹ گیا، اور اسی سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ قیمت ہے نظام الہیہ کے قیام کی۔ تیسرا صحابی جناب عمار یاسر، اور اس عمار یاسر نے جب اس طور طریقوں کو، یعنی جو ان چار پیرامیٹر سے مختلف تھے، قیام صلات نہیں ہو رہا، اتا اثرات نہیں ہو رہا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو رہا، جناب عمار نے جب آواز بلند کی تو دوسروں سے پٹوانے کے ساتھ خلیفہ نے موزے پہنے، اور تاریخیں لکھتی ہیں اپنے پیروں سے عمار یاسر کو کچلا، اور اس ظلم کے نتیجے میں پورے ایک روز تک عمار یاسر کو ہوش ہی نہیں آیا۔ اب آپ کی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے یہ زبے عظیم ہے کیا چیز؟ اس بات سے تاریخ آہستہ آہستہ اپنے بلڈنگ بلاکس رکھتی جا رہی ہے، اور جب ایک ایسے وقت پر پہنچے گی کہ جہاں بس کلائمیکس ہو چکی ہوگی، اور اگر وہاں نہیں روکا گیا تو پھر دین ہاتھ سے نکل جائے گا، اسے کہتے ہیں زبے عظیم۔ یہ سارے بلڈنگ بلاکس ہیں اس راہ میں جسے آپ حکومت الہیہ کی راہ کہتے ہیں۔ اور پھر اپنے چچا کے بیٹے ولید بن عتبہ کو جب عراق کا گورنر بنایا اور گورنری کا پروانہ دے کر بھیجا، وہاں پر خلیفہ دوم نے سعد بن ابی وقاص کو گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ جب ولید یہ پروانہ لے کر پہنچا کہ اب میں گورنر ہوں، آپ اپنے چھٹی سمجھیے، تو اس وقت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو ہم سے زیادہ دانا ہو گیا ہے، یا ہم تیرے بعد زیادہ احمق ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ولید بن عتبہ نے جواب دیا، اے عمر سعد بن ابی وقاص ناراض نہ ہو، یہ بادشاہی ہے، کوئی صبح مزے لوٹتا ہے، کوئی شام کو مزے لوٹتا ہے۔ ابھی رحلت رسول کو 22واں یا 23واں سال ہے، 22واں 23واں سال ہے۔ سعد بن ابی وقاص یا بادشاہی ہے، کوئی صبح مزے لوٹتا ہے اور کوئی شام کو مزے لوٹتا ہے. اس جملے کو ولید بن عتبہ کے جو معاویہ کا ایک طرح سے بھتیجا ہوا ابو سفیان کا، اس جملے سے کمپیئر کریں جو فتح مکہ میں ابو سفیان نے رسول کے چچا عباس سے کہا تھا کہ آج تیرے بھتیجے کو بہت بڑی شاہی مل گئی. تو عباس نے کہا، اے ابو سفیان تو اب تک نہ سمجھ سکا یہ شاہی نہیں نبوت ہے. وہاں پر چچا نے کہا کہ یہ شاہی ہے. بھتیجا 23 سال کے بعد بھی اسلام کے فولڈ میں بھی داخل ہو کر کہہ رہا ہے یہ بادشاہی ہے. صبح تم نے مزے لوٹ لیے، شام کو ہمیں مزے لوٹنے دے. تو اب آپ سوچئے کہ جو لوگ اسلام کے فولڈ میں داخل ہوئے تھے ان کی انٹینٹ کیا تھی؟ کیا واقعی مسلمان ہو گئے تھے؟ کیا واقعی پیغمبر کو پیغمبر سمجھ بیٹھے تھے؟ عزیزان گرامی، یہ سلسلہ خلافت سوم کے بعد 4-4.5 سال تک جناب امیر المومنین نے روکنے کی بھرپور کوشش کی. تو جس طرح قوم سمود نے ناقہ صالح کو کاٹ ڈالا تھا، اسی طرح اسلام کے نام پر محمد کا ناقہ صالح حالت نماز میں قتل کر دیا گیا. کسی کو علی کی ضرورت نہیں تھی، کوئی علی نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ بادشاہی کے عادت لوگوں کو پڑ چکی تھی. اور جب علی شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، آخری فوج اس راہ میں تھی اسے ہٹا دیا گیا، اور امام حسن علیہ السلام سے اقتدار کو چھین لیا گیا، تو اب کھل کر کھیلنے کا موقع ملا. اور اس کے بعد میں ان چار پیرامیٹرز پر جو کاروائیاں پڑی وہ کاروائیاں آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس کے بعد پھر بتاؤں کہ قدرت کی منشا اور قدرت کی مرضی کیا تھی. نماز پہلا پیرامیٹر ہے، وقام الصلاۃ. اور دورے بنی امیہ یعنی معاویہ میں امام حسن علیہ السلام کی صلح کے فوراً بعد پوری بادشاہی کا دور شروع ہوتا ہے. صلاۃ کا عالم یہ تھا، یہی نسائی، یہی صحیح مسلم، یہی بخاری، یہی بخاری کی شرح، یہی طبقات ابن سعد، یہی سنن، یہی بیہقی، یہی ساری کتابیں لکھتی ہیں کہ معاویہ کے گورنر لیٹ کر نماز پڑھا دیا کرتے تھے. زیاد بن ابیہ اور ولید بن عتبہ کے نام خاص طور پر اس کام کے لیے لیے جاتے ہیں کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھاتے تھے. دوسری بات یہ کہی گئی کہ نمازوں میں تکبیر زور سے کہنے پر پابندی تھی. تکبیر کیا ہے؟ کل میں نے ایکسپلین کیا تھا، اللہ اکبر، خدا بڑا ہے. تو طغیان اور سرکشی وہ تھوڑی بڑا ہے، ہم بڑے ہیں. اور یہی حکم دیا تھا نا موسیٰ کو، اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ طہ، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے طغیان اور سرکشی اختیار کر رکھی ہے. وہ اللہ کو اکبر نہیں کہتا، وہ خود کو اکبر کہتا ہے. تو یہاں پر کہا کوئی اللہ اکبر نہیں، اکبر تو ہمیں. خبردار جو آواز نکلی تکبیر کی. پھر امام ابن تیمیہ جس نے وہابی انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی، اس نے لکھا کہ قوامہ و قعودہ، یعنی جب رکوع کر کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جا کے دوبارہ بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ میں جاتے ہیں، یہ چھوڑ دیا گیا. پابندی لگ گئی بنی امیہ کے دور میں. کیوں؟ ہر بار کہتے ہیں نا اللہ اکبر. تو اعلان اپنی طغیان اور سرکشی کو روک کر خدا کی بڑائی کا ہے. تو جہاں جہاں اپنی بڑائی، خدا کی بڑائی کی بات ہے، وہاں وہاں فرعونیت کو داخل کیا گیا. اور ابن تیمیہ نے لکھا کہ بنی امیہ نمازوں میں اتنی دیر کیا کرتے تھے کہ ایک نماز کا وقت دوسری نماز میں داخل ہو جائے گا، اور لوگ ڈر کے مارے خاموشی سے اشاروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ہجر بن عدی کی لڑائی زیاد گورنر عراق سے اسی نمازوں کے اوقات پر شروع ہوئی تھی، اور وہ پیغمبر کا صحابی ابو ایوب انصاری جس کے گھر میں ہجرت کرتے ہوئے پیغمبر نے قیام کیا تھا، مصر کے گورنر سے اسی بات پر لڑائی ہوئی کہ تم نے نمازوں کے اوقات کو بگاڑ کر دیا. تو مصر کے گورنر نے جو بھانجا تھا ماویہ کا, اس نے جواب دیا, ہم مصروف رہتے ہیں, ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی کہ وقت پر آ کر نماز پڑھائیں. پھر صحیح مسلم نے لکھا کہ اللہ اکبر, علی کی دشمنی میں بنی امیہ اس حد تک آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ سورے جو علی نماز میں پڑھتے تھے ان سوروں کے تلاوت پر پابندی لگا دی گئی. نماز جمعہ میں علی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے تھے. حکومت نے کہا یہ سوروں کی تلاوت نہیں ہوگی. ایک بار مروان کی جگہ پر قائم مقامی کے طور پر ابو ہریرہ کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا گیا. ابو ہریرہ نے وہی سورے پڑھ دیے, سورہ جمعہ پڑھ دیا, سورہ منافقون پڑھ دیا, تو بنی امیہ کے حامی ان پر پل پڑے کہ تم نے یہ سورہ کیوں پڑھے, یہ تو علی پڑھتے تھے. تو ابو ہریرہ نے کہا یہ نبی بھی یہی پڑھتے تھے. تو اللہ اکبر, علی کی دشمنی میں نبی کو بھی اس کی بھی سنت کو ختم کرنے پر تل گئے تھے. اگر علی شورا کی اس آفر میں جہاں کہا گیا کہ ہم تمہیں خلافت دیتے ہیں, یہ دو چیزیں ہیں, خدا کی کتاب اور اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ محمد کی رسالت کے ساتھ ساتھ شیخین کی سیرت پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا, اگر علی ہاں کہہ دیتے بشتی محمد کی سنت, بشتا پیغمبر کا نام لا, اس تیرے لا سے علی نے اس خواہش کو کاٹ کے پھینک دیا جو محمد کے برابر اپنے آپ کو کرنا چاہتے تھے. قیامت تک کے لیے محمد کا اسوہ الگ ہوا, باقیوں کے اسوے الگ ہوئے. نسائی اور صحیح مسلم کی روایت ابو سعید خزری سے کہ ابو سعید خزری کہتے ہیں کہ عید کی نماز کا وقت تھا اور مروان گورنر تھا مدینے کا, مسجد نبوی میں وہ دوڑ دوڑ کر منبر کی طرف جانے کے لیے خطبہ دینا چاہتا تھا اور میں کھینچ کھینچ کر اسے نماز کی طرف لا رہا تھا اور میں نے کہا تو خطبہ دینے کہاں جا رہا ہے, یہ عید کا خطبہ تو نماز کے بعد ہوگا, پیغمبر کی یہی سنت ہے. تو اس نے کہا اے ابو سعید ہٹو میرے راستے سے, ہم نے ان ساری باتوں کو ترک کر دیا. انا حاذا لہو البلاء المبین, یہ تھی بڑی آزمائش. وفدینا ہو بے زبے نظیم, اور پھر زبے عظیم نے ان مصائب اور اپنی قربانی سے اس مصیبت کو ٹال دیا. کیوں خطبے کو پہلے اور نماز کو بعد میں کیا بنی امیہ نے؟ اس لیے کہ وہ خطبے میں گالیاں دیتے تھے جناب امیر المومنین کو, امام حسن علیہ السلام کو, امام حسین علیہ السلام کو. اچھا ہم لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے, نہیں سنتی تھی تقریر, تو انہوں نے کہا پہلے ان کو گالیاں سناؤ اس کے بعد نماز پڑھاؤ. تو انٹینٹ یہ تھی کہ گالیاں سنائی جائیں علی کو اور علی کے بیٹوں کو. جناب ام سلمہ نے پوچھا ابو عبداللہ اجدلی سے کہ میں نے سنا ہے کہ مسجد میں پیغمبر کو گالیاں دی جاتی ہیں. انہوں نے کہا نہیں ام المومنین, شاید کسی نے غلط بیان کیا ہے, معاذ اللہ پیغمبر کو گالیاں نہیں دی جاتی. ام سلمہ نے کہا کیا تم نے پیغمبر کی وہ حدیث نہیں سنی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی؟ کیا مسجدوں میں علی کو گالی نہیں دی جا رہی؟ اب اس کا کوئی جواب تاریخ میں ان کے پاس موجود نہیں تھا. عزیزان گرامی, اس گالیاں دینے پر جناب امیر المومنین کو عراق کے گورنر زیاد بن ابیہ کے ساتھ علی کے جانصار حجر بن عدی کا پالا پڑ گیا. حجر بن عدی پہلے نمازوں پر ٹوکتے تھے اور جب گالیاں دینے لگا زیاد بن ابیہ منبر سے جناب امیر کو, تو آپ نے اٹھ کر کھڑے ہو کر شور مچا دیا کہ ہم ایسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے کہ جو امیر المومنین کو گالیاں دیں. زیاد سے جھگڑا آگے بڑھ گیا, زیاد نے مقدمہ بنایا حجر بن عدی کے خلاف. اب اس مقدمے کی دفعات سنیں گے آپ کیا تھی. اس مقدمے میں یہ لکھا کہ یہ زیاد علی کا چاہنے والا ہے, یہ پہلا جرم ہے حجر بن عدی کا. زیاد نے لکھا یہ علی کے اور اس کی اولاد کی حکومت چاہتا ہے اور ان کے لیے لشکر جمع کرنے کی آرزو رکھتا ہے, یہ دوسرا جرم ہے جناب
ہجر کا.
یہ مجمع کا بنی امیہ کی حکومت کے خلاف اکساتا ہے. یہ تیسرا جرم ہے جناب ہجر بن عدی کا. اور چوتھے میں کہا کہ یہ علل اعلان درود پڑتا ہے. یہ چوتھا جرم ہے جناب ہجر بن عدی کا. تو حکم آیا معاویہ کا کہ ان کو ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو. اچھا اس وقت ہجر نے کئی بار کہا کہ دیکھو ہم صلح امام حسن علیہ السلام پر قائم ہیں اور کوئی لڑائی نہیں چاہتے, تم زبردستی ہمارے پر الزام تراشی کرتے ہو, نمازوں کو ٹھیک کرو اور گالیاں دینا بند کرو. کہا نہیں نہیں نہیں, تم جاؤ وہیں جا کے نیگوشیٹ کرو. شام دمشق پہنچنے سے پہلے پہلے ایک راستے پر روک دیا گیا اور وہاں پر قبریں کھود دی گئیں, جلاد کھڑے ہو گئے, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں اور کہا یہ قبر سامنے ہے, علی کو گالی دو ورنہ یہ تلوار. ہجر بن عدی, ان کا بیٹا حمام بن ہجر اور ان کے تقریباً 8 یا 9 ساتھی تھے جو ان کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا تمام زندگی علی کی غلامی میں اور ان کی محبت میں بسر ہو گئی, تو ہمیں تلوار سے ڈراتا ہے, اس تلوار کے وار کے آگے ہم ساری زندگی کی کوششوں پر پانی پھیر دیں, خدا کی قسم یہ ممکن نہیں ہے, موت قبول کریں گے. اور حکم دیا جناب ہجر بن عدی نے کہ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو میرے پیروں سے بیڑیاں نہ اتارنا, میرے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں نہ کھولنا اور میرا خون آلود لباس نہ تبدیل کرنا, میں اسی طرح روز حشر پیغمبر سے ملاقات کروں گا. اللہ اکبر, ہجر کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا, ایک عبد الرحمن کو زندہ چھوڑا اور حکم دیا معاویہ نے زیاد کو اسے واپس بلا اور ایسی سزا دے اہل کوفہ کے سامنے کہ دوبارہ علی کا نام ان کی زبانوں پر نہ آئے. ہائے زیاد بن ابیا نے عبد الرحمن کو کوفہ بلا کر زندہ دفن کر دیا. آپ کو اندازہ ہے تاریخ کی ان سختیوں کا اور اس سفر کا. 53 سال کی عاشور ہے علی کی اور 56 سال کی عاشور ہے حسین ابن علی کی. اندازہ ہے آپ کو, ہم تو ایک عاشور کو روتے ہیں, ہر روز عاشور تھی. اللہ اکبر, اگر اس ساری داستان کا پتہ چل جائے تو پھر پتہ چلے علی اکبر کو کیوں حسین نے قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے, قاسم کی کیوں آپ نے قربانی دے دی, علی اصغر کی آپ نے کیوں قربانی دے دی. اللہ اکبر, سامنے جو کچھ تھا حسین کے پاس بس یہی کچھ تھا, اس سامنے والے فتنے کو روکنے کے لیے. وہ فتنہ تلوار سے نہیں رک سکتا تھا, وہ فتنہ حکومت کے کسی بھی قسم کی بغاوت سے نہیں رک سکتا تھا, اس فتنے کو روکنے کے لیے خون حسین چاہیے تھا. انا حاضا لہ البلاء المبین و فدینا حب ضب نظیم و ترک نہ لہ فلاخرین, ہم نے اس ضبع عظیم کو آخر میں آنے والوں کے لیے رکھا کہ ہر قسم کے وہ اس فتنے کو وہاں پر روک دیں جو فتنہ بڑھتے بڑھتے طوفان کی شکل اختیار کر رہا ہے. یہ نمازوں کا حال کیا معاویہ نے, اس کے بعد دوسرا حال کیا اس نے حج کا. وہ حج جس میں آپ بڑے شور مچا کر آج کل جاتے ہیں, اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, بڑے جوش و خروش سے یہاں پر ہی بیٹھ کے لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں مسجد ربک اللہم لبیک. ابن عباس راوی ہیں, نسائی کی حدیث ہے, طبری کی حدیث ہے, ابن عباس سے روایت کہ آپ حج کے اندر موجود تھے اور خاموشی سی تھی. ابن عباس نے کہا لوگ تلبیہ نہیں کر رہے, کوئی لبیک نہیں کہہ رہا, اللہم لبیک کی آواز نہیں آ رہی. تو لوگوں نے کہا ابن عباس تمہیں پتا نہیں معاویہ نے پابندی لگا دی. ابن عباس خیمے سے باہر نکلے, اب ناقہ سالے تو ذبح ہو چکا, ابن عباس باہر نکلے اور انہوں نے باواز بلند کہا لبیک اللہم لبیک, اور اس کے بعد یہ تلبیہ قائم کیا گیا. آج جو آپ جوش و خروش سے حج پہ جاتے ہیں, منا میں کھڑے ہوتے ہیں, جمرات پہ جا کر پتھر مارتے ہیں, تلبیہ کرتے ہیں, کعبے کا طواف کرتے ہیں, اللہ اکبر, اگر یہ آل رسول یہ قربانی نہ دیتی تو بنی امیہ نے اس کعبے کو, اس حج کو, اس نماز کو, ہر چیز کو زمین سے مٹا کر ختم کر دیا. حج تمتع پہ دوبارہ حکومتی طور پر پابندی لگائی گئی اور ایسی پابندی کے مار مار کر لوگوں کو حج تمتع سے روکا گیا. پہلی چیز اقامس وہ اتائی زکات اموال اکنامک ریسورسز. اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حکومت کا قبضہ کیوں کیا. آپ کے دل میں چور تھا, بےمانی تھی, مال کھانا چاہتے تھے. اب جب اموال کا معاملہ آیا تو معاویہ نے بیت المال پر اپنے چچا کے بیٹے مروان کو حاکم کر دیا. رشوت کا بازار اموال بیت المال سے پہلی مرتبہ دور معاویہ میں شروع ہوا, اور یزید کی جانشینی کے لیے 1,00,000 درہم عبداللہ ابن عمر کو اور 1,00,000 درہم عبد الرحمن ابن ابو بکر کو بھجوائے گئے. عبداللہ ابن عمر نے وہ قبول کر لیے اور عبد الرحمن بن ابو بکر نے انہیں ریجیکٹ کر دیا. اموال کی تباہی یہ ہوئی کہ معاویہ کی طرف سے حکم آیا کہ جہاں جہاں سے مال غنیمت آتا ہے اس میں سے سونا چاندی الگ کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے, باقی فوجوں میں تقسیم کر دیا جائے. حاکم بن عمرو غفاری ایک مارکے میں گئے, مال غنیمت آیا, زیاد نے خط لکھا کہ سونا اور چاندی معاویہ کو بھجوا دیا جائے اور باقی مال تقسیم کر دیا جائے فوجوں میں. انہوں نے جواب میں لکھا کہ قرآن اور پیغمبر کی یہ سنت ہے کہ 1/5 حصہ بیت المال کو بھجوایا جائے, باقی 4 حصے فوجوں میں تقسیم کیے جائیں, اور میں وہی کروں گا کیونکہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ مخلوق کی اطاعت میں اگر خدا کی نافرمانی ہوتی ہے تو مخلوق کی ہرگز بھی اطاعت نہ کرنا. اور یہ کہہ کر انہوں نے 5 حصہ بیت المال کے لیے بھجوایا, 4 حصے فوجوں میں تقسیم کر دیے. بس گرفتاری کے آرڈر آ گئے اور جیل میں اتنا تشدد کیا کہ حاکم بن عمرو غفاری جیل میں ختم ہو گئے. یہ مال کی کیفیت تھی. اور پھر سنیے, میں نے آپ سے کہا نا کہ 3 بڑے خطرے ہیں, فرعون, قارون, حامان. اور حامان کون ہے؟ مذہبی مینیپولیشن, ریلیجس ٹیررزم, فتح دینے والے لوگ جو ان تغیان کرنے والے لوگوں کے ساتھ دیتے ہیں. عوام نے پوچھا سعد بن ابی وقاص سے, اے سعد کیا تم نہیں دیکھ رہے, تم صحابی رسول ہو, کیا تم نہیں دیکھ رہے کس طرح مال اپنے ذاتی مفادات کے لیے خرچ ہو رہا ہے, اپنے چیلوں میں تقسیم ہو رہا ہے, اپنی محلات بنائے جا رہے ہیں, خوشبوئیں خریدی جا رہی ہیں, اعلی لباس پہنے جا رہے ہیں, کیا ہم اسے زکات دیں؟ سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا, بالکل اسے زکات دو. پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ اگر حاکم شراب خور بھی ہو اور وہ تمہارا مال شراب پینے پہ خرچ کرے تب بھی اسے زکات دے دو, تم بری ہو جاؤ گے, وہ گناہ کا بوجھ اٹھائے گا. اب بتائیے پیغمبر یہ بات کہہ سکتے تھے؟ پیغمبر پر جھوٹی حدیثیں, حامان کا کاروبار جاری اور ساری. پھر لوگوں نے عبداللہ ابن عمر, سعد بن ابی وقاص اور ابو ہریرہ سے پوچھا کیا ہم اپنی زکات اس کو دیں کہ جو زکات کے ذریعے سے اپنے حواری کھڑے کر رہا ہے, محل بنا رہا ہے, مال و دولت اکٹھی کر رہا ہے, ایک خاص کلاس ترتیب دے رہا ہے جو اس کی حمایتی کلاس ہے. تو عبداللہ ابن عمر نے فتویٰ دیا, بالکل اسے زکات دینا جائز ہے, اس لیے میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ زکات دے دیا کرو حاکم کو, چاہے وہ اپنے دسترخوان پر کتوں کے گوشت ہی نوچ نوچ کر کیوں نہ کھائیں. یہ داستان ہے زبیہ عظیم کی. اب وہ فتویٰ دینے والا رسول کا صحابی بھی ہے, خلیفہ کا بیٹا بھی ہے. ایسے مال کے دیے جاؤ ان کو, اور وہی مال تو پھر سفین کے لیے کام آیا, وہی مال یزید کی جانشینی کے لیے کام آیا, وہی مال کربلا کے دشت کے لیے کام آیا, وہی مال 150 سال تک وہ لوٹنے کھسوٹنے کے لیے بنی امیہ کی حکومت اور سلطنت کے قیام کے لیے کام آیا. اب عزیزان گرامی, یہ تو ہو گئی اتائی سلا, یہ اقامہ سلا تو اتائی زکات کی باتیں. دوسری طرف آل محمد کے ساتھ جو سلوک ہوا اس دور کے اندر, حکم آیا گورنروں کو, زیاد بن ابیا, بصر بن ارتاد جیسے بھیڑیوں کو, کہ اگر تو کسی کی بو بھی پائے کہ اس کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے، ان کے گھروں کو آگ لگا دینا، ان کے بچوں کو قتل کر دینا، ان کے مال کو لوٹ لینا، ان کی جڑوں کو ادھیڑ دینا. خدا کی قسم، عراق اور یمن میں اس طرح گھر اجاڑے گئے، ایسے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے، اس طرح قتل عام ہوا شیعہ نے علی کا کہ آپ کی عقل تصور نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ بشر بن ارطاط نے یمن میں عبید اللہ ابن عباس علی کے چچا کے بیٹے کے دو چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ماں کے سامنے دو دو ٹکڑے کر کے ان کی جھولی میں پھینک دیے، اور ماں پاگل ہو کر یمن کی گلیوں میں نکل گئی. مفیدہ نہ ہو بے زب نظیم، تیاری کرو اس قتل کی جو سارے فتنے پر بھاری پڑ جائے. اور ایسے ویسے ظلم ہوا اولاد علی کے اوپر اور چاہنے والوں پر. جناب علی کے رشید ہجری قتل ہوئے، علی کے جاننے والے. ہجر بن عدی پورے ساتھیوں کے ساتھ قتل ہوئے، علی کے جاننے والے. عمرو بن حماق قتل ہوئے، علی کے دوست. کون چھوٹا؟ آپ کہتے ہیں نا کوفے میں والوں نے بلایا، اور کوفے میں شیعہ تھے، اور انہوں نے غداری کی، اور امام حسین کو مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا. اللہ اکبر. زیاد بن ابیا تو کوفہ پہلے ہی شیعوں سے خالی کر چکا تھا، تھے کہاں شیعہ؟ ایک گھر میں سلمان بن سروے خزائی کے کو 100-150 آدمی اگر جمع ہو جائیں تو 30,000 کے لشکر کے مقابلے پر تھے، اور وہ بھی جیلوں میں ٹھونس دیے گئے. اور آپ یہ الزام لگاتے ہو اپنے ہی ٹرائب کو، کہتے ہو کہ شیعہ میں علی تھے. اللہ اکبر. علی کے جتنے شیعہ تھے تاریخ کے تمام ادوار میں انہوں نے دل و جان سے حسین کے نام پر اور حسین کے ساتھ جان دی یا حسین کے نام پر جان دی. اور آج تک علی کا شیعہ کسی اور چیز پر جان دے یا نہ دے، حسین کے نام پر جان دینے کے لیے ہما وقت تیار ہے. اور آپ کے اپنے پرائم منسٹر نے امریکہ میں بیٹھ کر اس بات کو انٹرویو میں کہا، ایک پروفاؤنڈ سینس آف شہادت ہے اہل تشیح کے اندر، اور اپنی جان دینے سے باز نہیں آتے. کس لیے؟ مال کے لیے، دولت کے لیے، اقتدار کے لیے؟ ارے ہرگز نہیں، حسین کے لیے. دیکھوں تو کتنے شہیدوں کے ورثہ بیٹھے ہیں. ساجد گیلانی کی بیگم جوانی میں پہلا بیوروکریٹ جو قتل ہوا، کیا انہوں نے کالے کپڑے پہننے چھوڑ دیے؟ کیا انہوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا؟ انہوں نے یا حسین کہنا چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر. آج بھی وہی حسین ہے، اور ساجد بھائی کی زندگی میں بھی وہی حسین تھا. کس کس کا نام لوں، کس کس کا نام لوں؟ علی رضا کی بیوی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، جوان دفتر میں گھس کے فائر کھول دیے. یہ بیٹا اس کی گود میں ایک سال کا بھی نہیں تھا، جو آج ماشاءاللہ جوان بچہ ہے، ایک سال کا بچہ بھی نہیں تھا. کیا اس نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا؟ کیا اس نے نام حسین لینا چھوڑ دیا؟ کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام تبدیل کر دیے؟ کیا انہوں نے کہا کہ ہم آج سے شیعہ نہیں ہیں؟ خدا کی قسم، جتنا زیادہ قربانیاں بڑھتی چلی گئیں اتنا زیادہ حسین کے لیے عشق بڑھتا چلا. کس نے ہاتھ اٹھائے؟ تو خبردار، کو علی کے شیعوں پر الزام نہ لگائے کہ علی کے شیعوں نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا. علی کے شیعوں نے جانے دے دی اور حسین اور نام حسین کو نہیں چھوڑا. یہ تمہارے اپنے ٹاؤٹس تھے، یہ ٹریپ تھے جو تلواریں نکال کر حسین کی گردن کاٹنے کے لیے آئے. اللہ اکبر. علی کا شیعہ حسین کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، یہ دوستی والی بات ہی نہیں ہے. ہم نے اس دوستی کے ساتھ کچھ نہیں مانگا نہ دنیا مانگی نہ مال مانگا نہ عہدہ و سلطنت مانگی بلکہ اپنی گردن کو موت کی دہلیز پر ہمیشہ رکھا. اس حسین کی محبت میں خدا ہماری اس دل کی جو محبت حسین علیہ السلام ہے اسے قائم و دائم رکھے اور ہماری اولادوں کے اندر اس محبت کو منتقل کرے اور قیامت تک کے لیے ہمارے ہی بچے امام زمانہ کے ساتھی بن کر نکلے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں ہوں اور آواز بلند ہو آپ کا امام ظاہر ہو گیا, ہم ایک لمحے کے لیے نہ سوچے کہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں پتہ نہیں کون سی بات کر رہے ہیں, بس ہم دوڑ پڑے ہمارا امام ظاہر ہو گیا. اور جب ظاہر ہو جائے گا یقینی بات ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جائیں. قرآن کریم نے سورہ ہود میں, اب اس داستان کے بعد میں ذرا قرآن کی داستان بیان کروں. سورہ ہود میں دو آیات ہیں, یہ دو آیات نہیں دو سوال ہیں. الیس منکم رجل رشید, جب ماحول ایسا ہو جائے تو کیا ایک مرد بھی رشد و ہدایت والا نہیں ہے جس معاملے کو ٹھیک کر دے؟ ہے نا سوال زبردست. مجمع کو نہیں پوچھا الیس منکم رجل رشید, ارے ایک مرد بھی کوئی ایسا ہے رشد و ہدایت والا ہو جو اس معاملے کو سلجھا دے؟ الیس صبحن بقریب, ارے کیا وہ صبح قریب نہیں ہے؟ اللہ اکبر, یہ بڑے خوبصورت سوال ہیں قرآن مجید کے. پہلے سوال میں کیا ایک مرد بھی رشد و ہدایت والا نہیں ہے جو اس معاملے کو تھام لے روک لے؟ یعنی سنت الہی میں ایک آدمی ایسا ڈٹ کر کھڑے ہونے والا ضرور ہوتا ہے کہ جو اس بگڑے ہوئے نظام کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے مروڑ دیا کرتا ہے. مجمع کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کہیں گے امام حسین اسلام لشکر کیوں نہیں لے کر گئے تھے؟ قرآن کا سوال ہے الیس منکم رجل رشید, ایک بندہ بھی نہیں ہے تو ایک بندہ ہے, ایک بندہ ایک جو رشد و ہدایت والا. پھر الیس صبحن بقریب, کیا وہ صبح قریب نہیں ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے, اس سوال کے اندر ایک جواب چھپا ہوا ہے. ہاں وہ صبح تو بہت قریب ہے. ایک صبح وہ ہے جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں, تارے ڈوب جاتے ہیں, سورج نکل جاتا ہے, پرندے چہچہانے لگتے ہیں, پھول کھل جاتے ہیں, یہ صبح تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں. لیکن ایک صبح وہ ہوتی ہے کہ جس کے انتظار میں برسوں تک ہر لمحہ بیداری کا گزارنا پڑتا ہے, تب وہ صبح نمودار ہوتی ہے. وہ رات کے سونے سے نمودار نہیں ہوتی, وہ ماہ و سال کی طویل مدت بیداری کے عالم میں گزار کر وہ صبح کا انتظار کرنا پڑتا ہے, اور وہ صبح ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر آتی ہے, اور جس ذمہ داری کو سورہ مزمل میں پیغمبر کو خطاب کیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد الیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئتا والليل وهب قليلا. پیغمبر آواز دی یا ایھا المزمل, اے چادر کو اوڑھ کر کھڑے ہو جانے والے, قم اللیل الا قلیلا, رات کو کھڑے ہوتے ہو نا, کیا وہ صبح قریب ہے؟ کوئی صبح, سوال کے اندر جواب ہے, کیا وہ صبح قریب ہے؟ اس کا مطلب وہ قریب ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا وزد الیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد واقوم قیلا ان لک فی النہار صبحا طویلا واذکر اسم ربک فتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتقوه وکیلا. وہ مشرق اور مغرب کا رب وہی کارساز ہے. اے چادر اوڑھ کر کھڑے ہو جانے والے, قم اللیل الا قلیلا, رات کو تھوڑی دیر کھڑے رہا کرو, نصفہ آدھی رات یا اس سے بھی کم. کیوں؟ اور وہ رتل القرآن ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیا کرو. رات کا سفر چلتا رہے, ٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ انا سنل قیا علیکا قولم ثقیلا, ہم تمہارے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. کیا وہ صبح قریب ہے؟ بہت قریب ہے, وہ قریب ہے. تو اے مزمل, رات کو کھڑے ہونے والے, تھوڑا تھوڑا کھڑے ہو, رک رک کر قرآن پڑھو, بہت بھاری ذمہ داری تمہارے پر آنے والی ہے. اور دلو جان سے اپنے اللہ کو یاد کرو, رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوہ وکیلا. وہ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے, یقین کرو وہی کارساز ہے. یقین رکھو اپنے اللہ کے اوپر, دلو جان سے اپنے اللہ کے ہو جاؤ, اور اس بھاری ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اب وہ بھاری ذمہ داری کے لیے پیغمبر انلمیٹڈ پیریڈ ٹائم کے لیے زندگی لے کر آئے تھے, کہ بھاری زندگی کے لیے پیغمبر اپنے آپ کو تیار کریں. ہاں, پیغمبر نے تیار کیا بھاری ذمہ داری کے لیے. دوش پر بٹھائے دو بچے, انا سنلقیا سنلقی علیہ کا قولن ثقیلا, ایک بھاری ذمہ داری آنے والی ہے. اپنے آپ کو اللہ پر بھروسہ کر کے تیار کرو. پیغمبر نے بھاری ذمہ داری اٹھانے کا تہیا کر لیا. عید کی صبح تھی, بچوں نے ماں سے کہا سب کے پاس نئے کپڑے ہیں, ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں. ماں نے کہا ہم نے کہہ رکھا ہے درزی کو صبح تمہارے کپڑے پہنچ جائیں گے, اور جب ہم نے کہہ دیا ہے تو فجر سے پہلے دربان نے رضوان نے دربان بن کر دستک دی, اور جب دستک کے جواب پوچھا کون, کہا رضوان, کہا کیوں, کہا جنت سے لباس. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اے پیغمبر بہت بھاری ذمہ داری ہم پر ڈالیں گے, اپنے آپ کو ذمہ داری کے لیے تیار کر دو. اچھا, لباس آ گئے, بچوں نے لباس پہن لیے, اس کے بعد عید کی نماز کے لیے چلے. اب دیکھا کہ سارے مدینے کے بچے سواریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کہا نانا سب کے پاس تو سواری ہے, ہمارے پاس سواری نہیں ہے. اٹھایا کندھوں پر بٹھا لیا, کہا تمہاری یہ سواری ہے, سب کے پاس اونٹ ہیں اور تمہاری سواری نبوت ہے. پھر بچوں نے کہا نانا سب کے ہاتھوں میں ان کی سواریوں کی باغیں ہیں, ہماری سواری کی باغیں کہاں ہیں. زلفیں نکالی ایک طرف سے ایک نواسے کے ہاتھ میں, دوسری طرف سے دوسرے نواسے کے ہاتھ میں دے کر کہا یہ تمہاری باغیں ہیں. اللہ اکبر, یہ نانا کی باغیں نہیں ہیں, یہ نبوت کی باغیں نواسوں کے ہاتھ میں پکڑا دی. اے حسن و حسین, اگر کہیں دائیں مڑو تو نبوت دائیں مڑے, اور اگر کہیں بائیں چلو نبوت بائیں چلے. اللہ اکبر, یہ نواسے نہیں بیٹھے, یہ پیغمبر وہ بھاری ذمہ داری کا بوجھ اٹھا کر مجمع میں نکل کر آئے کہ اگر یہ ادھر مڑے تب ہی یہی کام ہے جو نبی نے انجام دینا تھا, اگر یہ ادھر مڑے تب بھی یہ وہی کام ہے جو نبی نے انجام دینا تھا, اگر اقتدار چھوڑ دیں سمجھنا نبی نے چھوڑا, اگر اتر آئیں دشت کے اندر اور گردن دے دیں سمجھنا نبی اترا اور نبی نے گردن دی. کا قول ثقیلا, بہت بھاری ذمہ داری تم پر ڈالنے والے ہیں. انا ناشیت اللیل ہی اشدوں و تم وقم قیلا, انا لگا پھر نہار صبح طویلا, واسکر اس میں رب کا وطبت اللہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذوہ وکیلا, اپنے اللہ پر بھروسہ کرو جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور وہی سب سے بڑا کارساز ہے. اللہ اکبر, کار سازی تو دیکھو. اور پھر سوال کیا الیس الصبح بقریب, کیا وہ صبح قریب ہے؟ ہاں وہ صبح قریب ہے, وہ طویل رات کی تاریکی اور مدت جو 50 سال پر محیط ہے اس کا ایک ایک لمحہ بیداری کے ساتھ گزارا. دنیا مدہوشی میں جا چکی تھی اور یہ گھرانہ ہوش مند تھا، بیدار تھا، اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار تھا. اور جب فجر طلوع ہوئی والفجر ولیال ناشر وشوال بتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسما للذی ہجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات لماد التي لم یخلق مثلها فی البلاد فصمود الذین جابوا صخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد فاکثرهم فیه الفساد فصب علیهم ربک صوت العذاب ان ربک لبل مرصاد. صبح ہو گئی، الیسا صبحن بقریب، کیا وہ صبح قریب ہے؟ ہاں، قسم ہے اس فجر کی جو 10 طویل راتوں کے بعد نمودار ہوئی. وہ 10 طویل راتیں جہاں قیام صلات کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی گئی، جہاں ایتائے زکات کے پیر ہلا دیے گئے، جہاں امر بالمعروف کے جھنڈوں کو اکھاڑ دیا گیا اور منکر کے جھنڈوں کو گاڑ دیا گیا، اور اس کے بعد پھر کہا کون سی وحی، کس کا پیغمبر، کون سی کتاب، ہم ہیں اکبر، وہ اللہ اکبر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بس ایسی فجر برپا کی حسین ابن علی نے کربلا کے دشت میں، جسے فجر عاشور کہتے ہیں. اور اس فجر کی روشنی میں پھر لا الہ الا اللہ ایسے چمکا، ایسے چمکا، نقش الا اللہ پر صحرا نوشت. صحرا میں لا الہ الا اللہ کے نقش کو لکھا، اپنے خون سے لکھا، نقش اللہ بر صحرا نوشت، ستر عنوان نجات ماں نوشت. حسین نے نقش لا الہ الا اللہ نہیں لکھا، میری اور آپ کی نجات کا عنوان لکھا. اگر یہ اتائی زکات ختم ہو جائے، اگر یہ قیام صلات نکل جائے، اگر یہ امر بالمعروف ختم ہو جائے، اور اگر یہ منکر کا رواج ہو جائے، تو میری اور آپ کے نصیب تو سیاہ ہو جائیں گے. ہمارے اور آپ کے نصیب کی کہانی حسین نے اپنے خون سے لکھی، اور ہمارے اور آپ کا نصیب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اندر پوشیدہ ہے. قرآن نے آواز دی، کیا وہ صبح قریب ہے؟ وہ صبح طلوع ہوئی، اور اس صبح کا طلوع کرنے والا انا حاضہ لہول بلاء المبین وفدینا ہو بے زبن عظیم و ترکنا لہ فی الآخرین، وہ صبح زبہ عظیم کے عنوان سے تو. اور آخر میں آنے والے حسین ابن علی نے اپنے نانا جو آخری پیغمبر ہے اس کے نام پر وہ صبح برپا کر دی، وہ فجر عاشور برپا کر دی. اللہ اکبر، کیا کہنے اس فجر عاشور کا، جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا علی اکبر آواز اذان دو، بیٹے نے اذان دی، اور امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک جملے کا جواب دیا، اور اس کے بعد پھر محاذ کھل گیا. محاذ کا کیا کھلنا تھا، پہلے حملے میں، حملہ اولا جسے کہتے ہیں، 50 اصحاب امام حسین علیہ السلام کے تیروں کا نشانہ بن گئے. اس کے بعد کوئی ایک ایک گیا، کوئی دو دو گئے، کوئی حلے میں گروپ سی فارم میں ان کو مار دیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے جب عاشور کی رات، لوگ اپنی تقریریں کر چکے، اپنی وفاداریوں کا یقین دلا چکے، اصحاب بھی، انصار بھی، خاندان کی طرف سے جناب ابو الفضل عباس نے بنی ہاشم کو ریپرزینٹ کیا، اور تقریر آپ نے ارشاد فرمائی، ولی کا بیٹا ہی وہ تقریر کر سکتا ہے. جب سارے اپنی اپنی تقریریں کر چکے تو آپ کے سامنے آپ کے بھائی کا چھوٹا بیٹا قاسم بن حسن بھی بیٹھا ہوا تھا. امام حسن علیہ السلام کے 3 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، عبداللہ ابن حسن، حسن مسنہ جو بعد میں زخمی ہوئے اور بچ گئے اور جھاڑیوں میں سے ان کی زخمی جسم نکلا، اور ایک قاسم بن حسن. تو چھوٹا بیٹا قاسم سامنے بیٹھا ہوا تھا، بہت پیار سے چچا کے قریب آ گیا اور کہا چچا کل ہم بھی میدان میں جائیں گے. کل ہم بھی لڑیں گے نا. امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے سوال کیا، میرے لال قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ بچے نے جواب دیا شہد سے زیادہ میٹھی. تاریخیں کہتی ہیں کہ مشکل سے 14 برس کا عمر تھی اس بچے.
مشکل سے 14 برس کی عمر تھی.
امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگا لیا. آپ چچا بھی ہیں, آپ باپ بھی ہیں. جنگ کا ہنگام شروع ہوا, بچہ بار بار ریڑھیوں کے بل کھڑے ہو جاتا تھا, پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتا تھا, اپنے قد کو بڑا کرتا تھا. چچا کی نظروں میں آؤں اور جس طرح لوگ اجازت لے لے کر قدم بوسی کر 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 میدان کی طرف جا رہے ہیں, میں بھی قدم بوسی کروں, اجازت دوں اور میدان کی طرف جاؤں. مامے حسین ہر بار اس کی طرف سے نظریں پھیر لیں. ہر خیال ہوتا ہوگا بیوہ ماں کی یہی اثاثہ ہے, جتنی دیر زندہ رہے اتنی دیر ام فروا کے دل کو چین رہے گا. آخر ماں نے بچے سے پوچھ ہی لیا, قاسم کیا بات ہے, تم کیا ڈر رہے ہو, لاشیں دیکھ کر ڈر رہے ہو, ہتھیار دیکھ کر ڈر رہے ہو. جو بیٹا تم جب میدان میں نہیں جاتے. تو کہا اماں میں مسلسل آگے اور پیچھے ہوں چچا کے اور اجازت مانگتا ہوں اور چچا میری طرف سے آنکھیں پھیر لیتے, ایسا لگتا ہم سے ناراض ہے. جناب ام فروا نے امام حسین علیہ السلام سے گزارش فرمائی, فرزند رسول جب سب قربانیاں پیش کر رہے ہوں تو ایسے میں آپ کے بھائی کا گھرانہ پیچھے نہیں رہ سکتا, یہ آپ کے بھائی کی اولاد ہے, اسے بھی شہادت کا حق ہے. امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آپ خیمے میں تشریف لائے اور آپ نے کہا بھابھی تبرکات حسن لاؤ. اور پھر جب امام حسن علیہ السلام کا لباس, آپ کی ابا, آپ کا ماما, آپ کے ہتھیار جناب قاسم پر سجا دیے, کئی بار امام حسین علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور پھر خود رکاب پکڑ کر بچے کو گھوڑے پر سوار کیا. ارے تاریخیں کہتی ہیں اتنا چھوٹا بچہ تھا اور گھوڑے اونچے تھے, پیر رکاب تک نہیں جاتے تھے. قاسم بن حسن نے گھوڑا آگے بڑھایا, چچا گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے, اس نے گھوڑا روک لیا. کربلا کے فقط دو شہید جن کے سواریوں کے پیچھے امام حسین علیہ السلام چلتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے, ایک 18 برس کا لال علی اکبر اور ایک حسن کا یتیم قاسم. بچہ میدان میں پہنچ گیا, ہائے چاروں طرف سے فوج اشیاء نے گھیر لیا, بھرپور لڑائی کی, پلٹ پلٹ کر خیمے کی طرف دیکھتا تھا اور چچا وہاں سے مرحبا کا نعرہ لگاتے تھے, یہاں تک کہ قاسم لڑتے لڑتے عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. حسین نے آواز دی, ام فروا بیٹے کے حق میں دعا کرو. ہائے ماں سجدے میں گری اور دعا کی, پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے. بس اتنا کہنا تھا, میدان سے آواز آئی, یا اماں ادرکنی, ارے میرے چچا میری مدد کو آئیے. حسین ابن علی نے اس آواز کو سنا, نیام سے تلوار نکال لی. ہائے کربلا کا واحد شہید جس کی آواز پر امام حسین علیہ السلام نے نیام سے تلوار نکالی, بالکل ایسے جیسے بھائی بھائی کو آواز دیتا ہے تو بھائی پیچھے نہیں رہتا, ایسے لگا جیسے حسن نے آواز دی ہو